بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کا پیغام کیا ہے؟ قرآن آپ سے کیا چاہتا ہے؟ قرآن پاک کی سورہ اعلیٰ کی آخری 6 آیات کو موضوع گفتگو بناتے ہوئے جناب خرم مراد نے ایک اجتماع میں دانش و حکمت کے پھول کھلائے. ان پھولوں کا رنگ، ان کی مہک، سب قرآن حکیم کا معجزہ ہے. خرم مراد کی زندگی کا مشن اللہ کے بندوں کو اللہ تعالی کے پیغام کی طرف بلانا ہے. خرم مراد نے 1952 میں NED کالج کراچی سے انجینئرنگ کی ڈگری لی. عہد طالب علمی میں قرآن پاک کی جانب دل لگایا. اعلی تعلیم کے لیے امریکہ گئے تو قرآن کا پیغام پہنچانے کی کوشش میں مگن رہے. سعودی عرب اور مشرقی پاکستان میں تعمیراتی منصوبوں پر کام کرتے رہے. 1971 میں زندگی قیدی بنے اور سپاہیوں کو قرآن کا علم سکھاتے رہے. آج کل ان کی سرگرمیوں کا دائرہ مغربی دنیا ہے. انگلستان کے شہر لیسٹر میں اسلامک فاؤنڈیشن کے سربراہ کی حیثیت سے اہل مغرب اور وہاں بسنے والے مسلمانوں کو راہ ہدایت کی جانب بلا رہے ہیں. خرم مراد کے بیان کی شگفتگی اور روشنی قرآن پاک کے نور اور فصاحت کا پرتو ہے. سورہ اعلیٰ کی آخری 6 آیات جناب خرم مراد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج فجر کی نماز میں قرآن مجید کی اس سورت کی تلاوت کی گئی، وہ سورہ اعلیٰ کی. اس کے آخر میں ایک مختصر سا ٹکڑا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. میں آج کے درس میں اسی حصے پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اگر کے بغیر یہ بڑی مختصر سی 3-4 آیات ہیں، لیکن اپنے مضمون کے اعتبار سے اور اپنے مفہوم کے لحاظ سے یہ تزکیہ نفس کا پورا ایک جامع پروگرام ہمارے سامنے رکھتی ہے. تفصیلات خود قرآن مجید سے، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے اور آپ کے اصحاب کے اسوے سے نفس و نگار بھرے جا سکتے ہیں، لیکن بنیادی باتیں جو ہمیں تزکیہ نفس کے لیے درکار ہیں، وہ لائے عمل اور وہ پروگرام جس پر عمل کر کے ہم اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں، وہ پورا کا پورا ان 3-4 آیات میں سمو دیا گیا ہے. گویا کہ ایک پورا سمندر ہے جس کو کہ ایک کوزے کے اندر بند کر دیا گیا ہے. ترجمہ ان کا یہ ہے، بے شک اس نے فلاح پائی جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے رب کے نام کو یاد رکھا، پس اس نے نماز پڑھی. بات یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت کے اوپر، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. یہی وہ بات ہے کہ جو اس سے پہلے نازل شدہ صحیفوں میں کہی گئی، اور ان صحیفوں میں بھی جو ابراہیم اور موسیٰ کے اوپر اتارے گئے. پہلا لفظ اس میں قابل غور فلاح کا ہے. فلاح کے معنی اردو زبان میں بہت سارے الفاظ سے کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس میں دو مفہوم موجود ہیں، ایک کامیابی کا اور ایک ترقی کا. کامیابی کا اور ترقی کا نصب العین ہر انسان کے دل میں چپکیاں لیتا ہے. ہم سب اپنے دل میں یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں جو بھی ہم نے کامیابی کے تصورات قائم کر رکھے ہوں، ان کے مطابق ہمارا عمل اور ہمارا کام اور ہمارا وقت کسی نتیجے تک پہنچے. یہ ایک ایسی خواہش ہے کہ جو ہم میں سے ہر ایک کے دل میں موجود ہے. کبھی ہم کچھ سن کے، کبھی کسی کو دیکھ کے، کامیابی کے بارے میں اپنے دل میں بہت سارے معیار قائم کرتے ہیں. کبھی کوئی بڑی شاندار گاڑی میں جاتا نظر آیا تو ہم سوچتے ہیں کہ کامیابی شاید یہ ہو کہ کبھی ہم بھی ایسی ہی گاڑی میں بیٹھیں. کبھی کوئی بہت اچھا مکان نظر آیا جس میں بہت عالیشان قالین بچھے ہوئے ہوں تو ہمارے دل میں یہ امنگ پیدا ہوتی ہے کہ شاید کامیابی یہی ہے کہ ایسا ہی مکان ہمارے پاس ہو. کبھی ہمیں کوئی ایسا شیف نظر آیا کہ جو بڑے ٹیپ ٹاپ سے رہتا ہے, اچھے کپڑے پہنتا ہے, اس کا بینک بیلنس روز ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بڑھتا ہے, تو کہیں ہمارے دل میں ایک فادیدہ کی تمنا یہ جاگ اٹھتی ہے کہ شاید یہ ہے جو ہم کو بننا چاہیے. اور کبھی اچھے نمونے بھی نظر آتے ہیں اور ہمارے دل میں یہ تمنا بھی پیدا ہوتی ہے کہ ہم ان جیسے بن جائیں. گویا دراصل مختلف باتیں اور مختلف ماڈل, فیشن کے ماڈل نہیں بلکہ کردار کے ماڈل, جو ہماری نگاہوں کے سامنے چلتے پھرتے گھومتے نظر آتے ہیں, ان کو سامنے رکھ کر ہم اپنے لیے کامیابی کے بہت سارے معیار تجویز کرتے ہیں. قرآن مجید میں پہلی بات یہاں یہ کہی گئی ہے کہ کامیاب فی الواقع وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. گویا ان میں سے کوئی چیز بھی جن کا ذکر میں نے کیا ہے کامیابی کا معیار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے اس کا ذکر اس کی آخری حصے میں آئے گا, لیکن یہ کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنا تزکیہ کر لیں. فلاح کے لفظ سے ایک اور لفظ نکلا ہے جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے فلاح کا, اور فلاح کہتے ہیں کاشتکار کو. کاشتکار وہ ہوتا ہے جو زمین میں ایک چھوٹا سا بیج ڈالتا ہے اور اس بیج کو وہ اپنی خون پسینے سے سینچتا ہے, اس کے بعد پھر اس سے درخت نکلتا ہے, وہ پھل دیتا ہے اور وہ پھل وہ کھاتا رہتا ہے. تزکیے کے اندر بھی یہ سارے مفہوم شامل ہیں. تزکیہ آدمی کس چیز کا کرے؟ ممکن ہے اس کے نزدیک مکان اور دولت اور کیریئر وہ درخت ہو کہ جو اس کو اگانے چاہیے, لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کے پاس سب سے قیمتی دولت جو ہے وہ آپ کی شخصیت ہے. جو لوگ دنیا کماتے ہیں وہ بھی اپنی شخصیت کے بل پہ کماتے ہیں, اور جو اپنی نگاہوں کو دنیا سے ماورا کسی نصب العین کے اوپر مرکوز کرتے ہیں وہ بھی اپنی شخصیت کے بل پر ہی آگے بڑھ سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں. تو اپنی شخصیت کو بہتر بنانا یہ دراصل پہلا بنیادی قدم ہے جس سے کہ آدمی ترقی کی منزلیں طے کر سکتا ہے. تو کامیابی ہی مقصود نہیں ہے کہ ہم کسی منزل پر پہنچ جائیں گے, بلکہ کامیابی کے ساتھ مسلسل ترقی بھی مطلوب ہے. جس طرح بیج بیج نہیں رہتا بلکہ درخت بنتا ہے, اور درخت درخت نہیں رہتا بلکہ سدا بہار درخت ہو تو ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے, اسی طرح تزکیے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی منزل پر پہنچ کر رک جائیں گے, بلکہ تزکیے کے معنی یہ ہے کہ ایک ایسا درخت وجود میں آئے گا, ہماری شخصیت کا درخت, ہمارے کردار کا درخت, کہ جو بڑھتا جائے گا, پھیلتا جائے گا, جس کا سایہ دراز ہوتا جائے گا, جس کے پھل اور پھول میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے گا. قد افلاح میں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے, اور یہ عربی زبان کا خاص دور بیان ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جو تزکیہ کرے گا وہ کامیاب ہوگا, بلکہ گویا یہ بات اتنی قطعی طے شدہ ناقابل بحث ہے کہ وہ فلاح پا گیا, اور قد لگا کر مزید اس کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ بے شک وہ فلاح پا گیا. اب اس میں کسی مزید ریب کی تجرب کی شک کی گنجائش موجود نہیں ہے کہ آدمی شک کرے. عربی زبان میں ماضی حال اور مستقبل کے چیزیں جو دوسری زبانوں میں بڑے واضح طور پہ الگ الگ استعمال ہوتے ہیں, عربی زبان میں ملا جلا کے اس طرح استعمال ہوتے ہیں کہ زبان کے ذریعے ذہن اور دل میں تصویر کھینچتی ہے اور وہ تصویر نقش ہو جاتی ہے اور اس کے بڑے گہرے اثرات شخصیت پر پڑتے ہیں. اسی لیے قرآن مبین کی قرآن عربی مبین میں ہے, اور عربی مبین میں یہ تاثیر ہے کہ وہ الفاظ میں بڑی خوبصورت تصویریں کھینچتی ہے. صرف لفظ استعمال ہوا ہے تزکیے کا. تزکیے کے اندر دو مفہوم ہے, ایک صفائی کا اور جیسا میں نے کہا کہ ایک ترقی کا. اس لفظ کے اندر بڑھنے کے معنی بھی شامل ہے اور صاف ہونے کے بھی.
اور یہاں پر دراصل مطلب یہ ہے کہ انسان کی شخصیت میں برے اور اچھے خیالات، جذبات، محرکات، اخلاق، نیتیں، اعمال، عقائد، تو جو اس میں سے بری چیزیں ہیں ان سے وہ جس حد تک پاک اور صاف ہو سکے اس حد تک پاک اور صاف ہو، جو اچھی چیزیں ہیں ان کو وہ اختیار کرے، اختیار کرتا چلا جائے، اور اس میں اچھائی کی کوئی حد نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں جتنی بھی ترقی آدمی کرنا چاہے ترقی کے دروازے اور کھلتے چلے جاتے ہیں، جتنا وہ اونچا اٹھے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی منزلیں اور باقی ہیں جن تک وہ سفر کر سکتا ہے، اور اسی لیے الجزاء اس کی تعبیر اس طرح کی گئی ہے کہ وہ جنت جس کی وسعت میں زمین اور آسمان سما جائے، یقیناً وہ جنت ضرور موجود ہے جس میں آدمی آخرت میں داخل ہوگا، لیکن یہ جنت انہی اعمال کی شکل ہے کہ جو اعمال آدمی یہاں پر کرے گا، اس کے معنی یہ ہے کہ جذبات اور اخلاق اور محرکات اور نیت اور اخلاق اور اعمال کے لحاظ سے ایک پوری دنیا یہاں موجود ہے جس کی وسعت میں زمین و آسمان سما سکتے ہیں، جس میں آدمی جتنا اونچا اٹھنا چاہے اونچا اٹھ سکتا ہے، جتنا سفر کرنا چاہے سفر طے کر سکتا ہے، جتنی منزلیں طے کرنا چاہے اتنی منزلیں وہ طے کر سکتا ہے. اب اس میں ایک اور بات ہے جو قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ لفظ استعمال ہوا ہے تزکا کا، اور یہ بھی عربی زبان کی ایک خوبی ہے، اس میں ہر فعل جو ہے وہ خود اپنے اندر بھی ایک معنی رکھتا ہے. تزکا کے وزن کے اوپر آپ کو عربی زبان میں جتنے بھی ورب یا فعل ملیں گے ان سب میں اہتمام اور کوشش کا دخل ضرور موجود ہے. تدبر یا تفکر، ان ساری چیزوں کے اندر آدمی اہتمام کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ اور اپنی صحیح سے کچھ حاصل کرتا ہے. تطہر کے معنی، اسی لیے قرآن مجید میں جہاں غسل میں تطہر کا لفظ استعمال ہوا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس لفظ کے معنی اسی لیے یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اہتمام کے ساتھ پاک کرے، ایک بال برابر جگہ بھی ایسے نہ رہے جب وہ پاک ہوتا ہے، اسی پر وزن پر یہ لفظ بھی آیا ہے. اس لیے اس کے اندر یہ مفہوم پوشیدہ ہے کہ اس پاکیزگی کا انحصار کسی خارجی شے کے اوپر نہیں ہے، کسی باہر کے پروگرام اور تقریر اور محرک کے اوپر نہیں ہے، بلکہ اس میں اصل چیز جو ہے وہ آدمی کا اپنا فیصلہ، اپنی ذمہ داری کا احساس، اپنی کوشش، اپنی یکسوئی اور اپنا عزم ہے. اگر اندر سے یہ چیز موجود نہ ہو تو باہر سے کتنے ہی لباس کیوں نہ اڑا دیے جائیں، فی الواقع تصفیہ نہیں ہو سکتا. اور اگر اندر یہ چیز موجود ہو تو باہر سے اگر بارش کے چند قطرے بھی گریں گے تو یکایک ہری بھری کھیتی لینا اٹھے گی. یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ جو تربیت اور تزکیے کے سلسلے میں ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ واضح رہنا چاہیے. جب ہم اپنی خامیاں اور کمزوریاں دیکھتے ہیں اور ان منزلوں کی طرف ہماری نگاہ چاہتی ہے جہاں تک ہم کو پہنچنا ہے، تو کبھی ہمارا دل یہ چاہتا ہے کوئی پروگرام ہو جائے، کوئی تربیت گاہ ہو جائے، کوئی تقریر ہو جائے، کوئی درس ہو جائے. یہ ساری چیزیں منج اور معاون تو ہو سکتی ہیں لیکن یہ اس کا بدل نہیں ہو سکتی کہ جو جذبہ اور کوشش اور محنت خود آدمی کو کرنا ہے، اور یہ بات صرف تزکیہ کے لفظ کے اندر سمو دی گئی ہے. کوئی باہر سے آ کر آپ کو پاک نہیں کر سکتا، وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، آپ کی معاونت کر سکتا ہے، آپ کے اندر کبھی اچھے جذبات ابھار سکتا ہے، آپ کے محرکات کو خالص کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو یکسو نہیں کیا ہے اور آپ کے اندر عزم و ارادہ موجود نہیں ہے اور آپ محنت کے لیے تیار نہیں ہیں تو باہر سے کوئی چیز آپ کو بہتر نہیں بنا سکتی. تزکیے کا عمل ہم کتابوں میں ضرور پڑھتے ہیں کہ نگاہ پڑی اور آدمی بدل گیا، لیکن وہ تو دراصل ایک لمحے کی چیز ہوتی ہے کہ جو حاصل ہو جاتی ہے. فی الواقع تزکیے کا عمل جو ہے وہ کوئی جادو کی چھڑی کی طرح کی چیز نہیں ہے کہ آپ نے اس کو گھما دیا اور معلوم ہوا کہ سارے کے سارے لوگ اچھے ہو گئے یا آپ خود اچھے ہو گئے. یہ تو وہ طویل جدوجہد ہے کہ جو پہلے لمحے سے جب آپ کو اس کا احساس ہو کہ آپ کی منزل اپنا تزکیہ اور اپنی صفائی اور اپنی صورت کی تعمیر ہے، اس وقت سے لے کر اور آخری سانس تک جاری رہتی ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ یہ ایسی بھی نہیں ہے کہ جو ایک ہابی کے طور پہ کی جا سکتی ہو، بلکہ یہ اہتمام کا تقاضا کرتی ہے،
یہ حمل وقت اہتمام کا تقاضا کرتی ہے اور محنت کا تقاضا بھی کرتی ہے. اب اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے, جو کچھ کہا گیا ہے اس کو ہم دو طرح سے سمجھ سکتے ہیں. ایک تو ہم نیز آیت کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ فلاح اس نے پائی جس نے اپنا تزکیہ کیا, جس تزکیے میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں, اور اللہ کے نام کو یاد رکھا اور نماز پڑھی اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دی. اور دوسری طرح ہم اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کامیاب وہ ہوا جس نے تزکیہ کیا, اپنے آپ کو پاک کیا, اور اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے اس نے اللہ کے نام کو یاد رکھا, اور اللہ کے نام کو یاد رکھنے کے لیے اس نے نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے ذریعے اس کے اندر یہ صفت پیدا ہوئی کہ اس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی. آپ تھوڑا سا اس پر غور کریں گے, دونوں کے اندر معمولی کا فرق بھی ہے اور دونوں تقریباً ایک ہی قسم کی بات ہے. اس کو ہم الگ الگ پوائنٹ کے طور پہ بھی سمجھ سکتے ہیں اور سب کو ایک زنجیر کی طرح ایک فری کے اندر مربوط بھی کر سکتے ہیں. یہ صفات جو یہاں پر بیان ہوئی ہیں, یہ پروگرام جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے, اس کا ہر آئٹم الگ الگ بھی اپنی جگہ پر ایک مقام رکھتا ہے اور یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں. پہلی بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تزکیہ کے لیے اللہ کا نام یاد رکھنا ضروری ہے. قدفلا من تزکا و ذکر اسم ربہ, جس نے اپنے رب کے نام کو یاد رکھا. یہ بات زیادہ تفصیل میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یاد رکھنے کے معنی دھیان اور خیال کے بھی ہیں اور زبان سے اظہار کے بھی ہیں اور اس کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالنے کے بھی ہیں. اس مختصر سی ذکر کی تعریف کے بعد جو بات غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آخر تزکیہ نفس کا ذکر سے اتنا گہرا تعلق کیوں ہے کہ قرآن نے ایک طرف تو فلاح کو تزکیہ کے ساتھ جوڑا اور دوسری طرف تزکیے کو فوراً ذکر کے ساتھ جوڑ دیا. بات یہ ہے کہ سب سے بڑا تزکیے کے راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں, اس میں پہلی رکاوٹ جو ہے وہ غفلت کی رکاوٹ ہے, اور یہ انسان کی کمزوری وہ ہے جس کی طرف قرآن مجید نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت سے اشارہ کر دیا. فنسی آدم, آدم بھول گئے. یعنی یہ وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی موجود تھا, وہ اللہ کے نبی اور پیغمبر بھی تھے, ان کو تاکید بھی کی گئی تھی, لیکن یہ کہ اس کے باوجود انسان کی فطرت میں یہ غفلت اور یہ بھول ایسی چیز ہے کہ جو اس کی فطرت کا ایک جز ہے, اگر یہ نہ ہوتی تو شاید اس دنیا میں امتحان بھی نہ ہو پاتا. کسی غفلت کے اوپر قابو پانا اور اس بات کو یاد رکھنا کہ اصل منزل کیا ہے, یہی امتحان ہے نہ کہ عمل. دوسری کمزوری جو انسان کے اندر ہے وہ ہے عزم اور ارادے کی کمزوری. اس کی طرف جو اشارہ اسی وقت کر دیا گیا جبکہ انسان کی تخلیق کی گئی, بلن نجد لہو عزما, اور ہم نے آدم میں ارادے کی تگی اور مضبوطی نہیں پائی. یہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کی اس کی اپنی کمزوریاں نہیں ہیں, اس کے لیے وہ ذمہ دار نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے خود اپنے اندر ان کو پیدا کر لیا ہو, بلکہ امتحان کی جس دنیا سے اسے گزارنا ہے اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہرحال اس کے سامنے کچھ رکاوٹیں اور مشکلیں ہونی تھیں, اندر سے بھی اور باہر سے بھی, اور ان میں اس کی فطرت میں یہ دو کمزوریاں رکھی گئیں. ایک غفلت کی, بھول جانے کی بات ہم کو معلوم ہوتی ہے, لیکن جب کوئی کشش اپنی طرف پھینکتی ہے تو ہم اس وقت بھول جاتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. ارادہ کرتے ہیں, روز نیا عزم کرتے ہیں کہ آج یہ نہیں کریں گے, اور پھر قدم پھسل جاتے ہیں, نگاہ بہت جاتی ہے, ارادے متنزل ہو جاتے ہیں, دل چاہنے لگتا ہے کہ ہاں وہی کریں کہ جس سے منع کیا گیا ہے. اسی طرح یہ معلوم ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم اعلیٰ سے اعلیٰ منزل تک پہنچ سکتے ہیں, لیکن جب وہ راستہ کھلتا ہے تو دل ڈرنے لگتا ہے, ارادہ کمزور پڑنے لگتا ہے. یہ دو بنیادی کمزوریاں انسان کی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بالکل صاف فرمایا گیا ہے کہ آدم میں یہ دو کمزوریاں تھیں جس کی وجہ سے وہ اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکے. ذکر جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کا علاج ہے. ذکر کے معنی دراصل یہ ہے کہ آدمی جب اپنے رب کا دھیان رکھے گا اور زبان سے اس کو یاد کرے گا اور عمل کو اس کی یاد کے سانچے میں ڈھالے گا تو پھر غفلت ختم تو نہیں ہوگی لیکن کم سے کم ہوتی جائے گی, اور جب وہ غافل ہوگا تو اس کے بعد فوراً وہ پلٹ کر لوٹ کر واپس آ جائے گا.
ویسے دل اور زبان اور عمل ان تینوں کا بھی آپس میں گہرا تعلق ہے, اور اس کے اس تعلق کو ہم جب نماز کے اوپر آئیں گے تو اس کو ذرا زیادہ غور سے دیکھیں گے. پھر ذکر کا جو پہلا مسکن ہے, جو پہلا اس کا گھر ہے, جیسا میں نے کہا کہ وہ دل ہے, اور جتنا دل کے اندر یہ احساس رہے گا کہ ہم ہمارا ایک رب ہے اور ہمیں اس سے ملاقات کرنی ہے اور ہم اس کے سامنے حاضر ہیں اور وہ ہم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے اور ہر کام اسے اس کے لیے کرنا ہے, اتنا ہی وہ میدان اور وہ راستہ صاف ہوتا جائے گا جس کے ذریعے انسان اپنا تزکیہ کر سکے. ذکر کے اندر اصل چیز یہ ہے, جیسا میں نے کہا کہ یہاں پر کہا تو یہ گیا ہے جس نے اپنے رب کے نام کو یاد رکھا, لیکن نام سے مطلب یہاں صرف اللہ نہیں ہے بلکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے لیے بہت سارے اسماء حسنہ ہیں, اور اسماء حسنہ میں سے ہر اسم حسنہ جو ہے وہ اس کے کسی نہ صرف صفت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اس صفت کے واسطے سے ہم کو اس سے جوڑتا ہے. یہ بہت سارے ہیں لیکن ان میں سے چند ایسے ہیں کہ جو بڑے اہم ہیں, اور جن میں سب سے پہلی چیز جو کہ بہت ضروری ہے وہ یہ احساس ہے کہ ہم اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہیں اور وہ ہم کو دیکھ رہا ہے. بے شمار اچھائیوں کی جڑ صرف یہی ایک چیز ہے, اور اس بات کو قرآن مجید میں اسی لیے بار بار بتایا گیا ہے کہ وہ ہوا معاکم اینما کنتم, وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. اگر تم دو ہو تو تیسرا وہ ہے, اگر تم تین ہو تو چوتھا وہ ہے, اس سے کم ہو یا زیادہ وہ تمہارے ساتھ موجود ہے. ہم تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہیں, یہ شہرت جو یہاں پر دھڑکتی ہے اس سے زیادہ قریب ہم ہیں تمہارے. تم کسی حال میں بھی ہو, خواہ قرآن پڑھ رہے ہو, کوئی کام کر رہے ہو, کسی چیز کے اندر مشغول ہو, ہم وہاں پر موجود ہیں. اور فرمایا گیا ہے کہ اگر یہ تمہارے دل کے اندر یہ احساس جڑ پکڑ جائے کہ تم ہر وقت خدا کے حضور میں ہو, خواہ نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو یا کاروبار کر رہے ہو یا گھر میں ہو, تو اس سے بہت ساری صفات پیدا ہوں گی. فصبر فإن کا بے آیوں نے نہ, صبر کرو اس لیے کہ تم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے کے لیے کوئی انسانی الفاظ استعمال کرنا مناسب بات نہیں ہے, لیکن قرآن نے اللہ تعالیٰ کا تصور اتنا ایبسٹریکٹ بھی نہیں کر دیا ہے مجرد کہ معلوم ہے کہ وہ کوئی چیز ہماری گرفت میں نہیں آ سکتی, بلکہ کہتا ہے ہماری آنکھیں ہماری آنکھوں کے سامنے تم ہر وقت موجود ہے. تو یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہیں پر ہم اس کے سامنے نہیں ہیں بلکہ اس سے ہم کو ملاقات کرنی ہے. یہ اس سے ملاقات کا تصور صرف تصور ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کا شوق بھی. آپ کہیں گے کون ایسا ہے کہ جو اس کا شوق کرے گا کہ وہ مرے, ظاہر ہے کہ موت کو ایک ناگوار چیز ہے, اور خود احادیث میں بھی اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ مومن کو بھی موت ناگوار ہو سکتی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ احادیث کے اندر وہ دعائیں بھی تعلیم دی گئی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق کی درخواست کی گئی ہے. چنانچہ ایک دعا میں یہ ہے کہ ولذت النظر الی وجھک الکریم, اور تیرے کریم چہرے کی طرف دیکھنے کی جو لذت ہے, نظر کرنے کی جو لذت ہے وہ مجھے عطا کر, بس شوق الی لقائک, اور تجھ سے ملاقات کا شوق جو ہے وہ میرے دل کے اندر پیدا کر. تو یہ اس سے ملاقات کا احساس, اس کا یقین کہ اس کے سامنے ایک دن کھڑے ہونا ہے, اس سے ملاقات کرنا ہے, یہ بھی اسی ذکر کا ایک حصہ ہے. پھر اگر اپنے رب کے نام کو آدمی یاد رکھے تو تیسری چیز یہ ہے کہ جب اتنا اعلی رب جس کے تسبیح کے